ناظرین السلام علیکم، زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تبدیلیوں پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے گفتگو کے عناوین۔
قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر۔ کشمیر میں عوامی تحریک۔ عہدہ صدارت دوبارہ حاصل کرنے کی پوتین کی کوششیں۔ سازشی مذاکرات۔
ناظرین قائد انقلاب اسلامی نے ملک کے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے اجتماع سے خطاب میں پائیدار معیشت کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے منگل کے روز صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے اجتماع سے خطاب میں اسلامی نقطہ نگاہ سے کاروبار اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پائیدار ترقی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ برق رفتار پیش قدمی کے لیے ملک کی آمادگی اور دشمنوں کے اقتصادی دباؤ کا مقابلہ ایسی دو بنیادی وجوہات ہیں جن سے عصر حاضر میں کسی بھی دوسرے دور سے بڑھ کر محنت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت اجاگر ہوتی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے برق رفتاری سے آگے بڑھنے کے لیے ملک کی آمادگی کی بات ایسے وقت میں کہی ہے جب ملت ایران اندرونی وسائل اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اور نوجوان افرادی قوت کے سہارے گزشتہ تین عشروں میں بہت اہم کامیابیاں حاصل کر چکی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں ملت ایران کی اہم کامیابیاں زیادہ بڑے قدم اٹھانے کی ملت ایران کی صلاحیتوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ تین عشروں سے امریکہ کی قیادت میں ایران کے خلاف مغرب کی ہنگامہ آرائی اور پابندیاں توسیع پسندانہ خوں کے جاری رہنے کی علامت ہے جو ایران کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان تک رسائی کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سامراجی طاقتیں ایران پر اسلامی انقلاب سے قبل کا تسلط دوبارہ قائم کرنا چاہتی ہیں، لیکن جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ملت ایران اور اسلامی جمہوری نظام کے حکام پابندیوں کو ناکام بنا دیں گے اور ترقی و پیش رفت کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے گزشتہ تین عشروں میں ایران کے خلاف مختلف طرح کی پابندیاں عائد کی، لیکن وہ ملت ایران کو ترقی و پیش رفت سے نہیں روک سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ سامراجی طاقتیں ہمیشہ دنیا کی معیشت پر اپنی اجارہ داری کا خواب دیکھتی رہتی ہیں اور قوموں کو ترقی سے روکنے کے لیے وہ علم و دانش کو اپنے انحصار میں رکھنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن ملت ایران اور اسلامی جمہوری نظام نے ہمیشہ اس رجحان کی نفی کی ہے اور پابندیوں کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ تسلط پسند طاقتوں کے اقتصادی دباؤ کو مواقع میں تبدیل کر دینے پر وہ قادر ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی کی یہ تاکید کہ پابندیوں کا مقابلہ کرنے میں سب سے زیادہ توجہ معیشت کو پائیدار بنانے پر مرکوز ہونی چاہیے، درحقیقت اسی بنیادی نقطے پر زور دینے کے مترادف ہے۔
ناظرین پاکستان کے عوام اور حکام کو جہاں تباہ کن سیلاب کا سامنا ہے، وہیں دوسری جانب ملک میں منصوبہ بند طریقے سے دہشت گردانہ کاروائیاں بھی انجام پا رہی ہیں۔ ان دہشت گردانہ کاروائیوں کے اہداف و مقاصد کیا ہیں، ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں۔
پاکستان کے عوام اور حکام جہاں ایک طرف تباہ کن ترین سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب دہشت گرد تنظیمیں ملک کے مختلف علاقوں، خاص طور پر سیلاب زدہ خطوں میں سرکاری فورسز اور بے گناہ شہریوں پر حملے بھی کر رہی ہیں۔ یوم القدس کے موقع پر کوئٹہ میں انجام دی جانے والی خودکش دہشت گردانہ کارروائی کے بعد دہشت گردوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں محکمہ پولیس کی اہم ترین عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا۔ حملے میں تقریباً 50 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، مہلوکین میں 4 طالبات بھی شامل ہیں۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ یہ علاقہ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور مقامی لوگوں کو عوامی اور عالمی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ ان حالات میں پاکستان کے عوام ہی نہیں عالمی برادری کی نظر میں بھی یہ بات ہرگز قابل برداشت نہیں ہے کہ امدادی کارروائیوں میں مصروف سیکیورٹی فورسز کو دہشت گرد تنظیمیں اپنے حملوں کا نشانہ بنائیں۔ صوبے خیبر پختونخوا کے ادارے تعلیم و تربیت کے سربراہ کے مطابق دہشت گردوں نے صوبے کے تعلیمی نظام کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ سیلاب سے پہنچنے والے نقصانات سے کم نہیں ہے۔ ان کے بقول سیلاب سے صوبے کے تقریباً 900 اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے اور 226 اسکول پوری طرح منہدم ہو گئے ہیں، جبکہ دہشت گردوں نے تقریباً 1000 اسکولوں پر حملے کر کے انہیں عملی طور پر نابود کر دیا ہے۔ منگل کے روز پشاور کے لانڈی ارباب علاقے میں ہونے والا دہشت گردانہ حملہ حکومتی اور عوامی مراکز پر دہشت گردوں کے حملے میں آنے والی شدت کی علامت ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ عالمی امدادی کوششیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ اسی بنا پر سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انجام پانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی ہے اور یہ کارروائیاں امریکی حکام کے ان بیانات کے مطابق معلوم ہوتی ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں طالبان کی کارروائیوں کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تشدد آمیز کارروائیوں میں اضافے سے امریکہ کے لیے اپنے اہداف و مقاصد کا حصول اور آسان ہو جائے گا اور قبائلی علاقوں میں وہ اپنے اہلکاروں کی تعداد اور حملوں کی شدت میں اضافہ کر سکے گا۔ اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں عالمی سامراج کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے پاکستان کے داخلی امن و استحکام پر حملے کر رہی ہیں اور امریکہ کے توسیع پسندانہ اہداف کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔
ناظرین، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالات بدستور کشیدہ ہیں اور عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ صورتحال پر ملاحظہ فرمائیے۔ غلام حسن مجروح کے خیالات۔ ناظرین، ابھی تکنیکی مشکل کی وجہ سے ہم یہ انٹرویو آپ کو نہیں سنوا سکتے، اس میں ہم کوشش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ مشکل دور ہوتی ہے تو غلام حسن مجروح صاحب کے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں سازشی مذاکرات کی جانب۔ ناظرین، ہم کو اطلاع دی گئی ہے کہ تکنیکی مشکل برطرف ہو گئی ہے، تو کشمیر کے حالات پر ملاحظہ فرمائیے۔ غلام حسن مجروح کے خیالات۔
تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا بھی کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ گزشتہ 63 سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور یہ بین الاقوامی اداروں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور خود اقوام متحدہ میں بھی اس حوالے سے بہت سی قراردادیں پاس کی ہیں اور یہ مطلب اقوام متحدہ نے کشمیری کا حق تسلیم کیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا یہ جلد سیلف ڈیٹرمنیشن دیا جائے، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ اور اسی کے تناظر میں جو تحریک چل رہی ہے 63 سال سے اور گزشتہ 20 سال سے، خصوصاً یہاں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات کے دوران 120,000 کے قریب لوگوں کو یہاں شہید کیا گیا ہے، 10,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں، ہزاروں یہاں عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے اور کروڑ روپے کی مالیت کی املاک تباہ کی گئی ہیں، اور موجودہ تحریک کا جو روپ ہے وہ اسی کا مطلب جو چل رہے ہیں حالات یہاں کشمیر میں۔ تو سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے جو انہوں نے گزشتہ دونوں گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے کچھ تجاویز رکھی ہیں کہ وہ ان پہ عمل درآمد کر سکتی ہے تو حالات میں کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے، اور جہاں تک یہاں حریت پسند طبقے کا تعلق ہے اور مزاحمتی قائدین کا تعلق ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہندوستان خود مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہر درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اگر وہ حالات کو صحیح تناظر میں نہیں دیکھتے تو اس سے بھی بدتر حالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ عام لوگ جو یہاں مظاہرے کر رہے ہیں سڑکوں پر اپنے جائز حق کے حصول کے حوالے سے، ان پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں، قائدین کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، نوجوان لڑکوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ دنوں آپ نے بھی دیکھا کہ گزشتہ 2 مہینے کے دوران 70 سے زائد نوجوانوں کو یہاں گولیوں سے بھون کر شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، خصوصاً کشمیری عوام حق بجانب، یہ بات سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر رہے. جب تک مسئلہ کشمیر کو اس کے تاریخی تناظر میں نہیں دیکھا جاتا, جب تک لوگوں کی یہاں خواہشات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, جب تک مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یک نیتی اور خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا, تو یہاں حالات میں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. کیونکہ یہ مسئلہ ہند پاک کے درمیان بھی چار جنگی ہو چکے ہیں دونوں ممالک کے درمیان, تو کشمیری عوام بھی گزشتہ سال سے سفر کر رہی ہے سال سے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک یہ مسئلہ جو ہے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل نہیں کیا جاتا اور بھارت پاکستان اور کشمیری قیادت کے درمیان بامعنی مذاکرات کا آغاز نہیں ہوتا, تب تک اس مسئلے کشمیر کا کوئی بامعنی حل نہیں نکالا جا سکتا. دو طرفہ مذاکرات کے حوالے سے ہم نے پناہ خریدنے کا موقع بالکل واضح ہے کہ ماضی میں بھی یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ہیں, کیونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اس سے پہلے بھی مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں, اور خود حریت اور بھارتی حکومت کے درمیان بھی مذاکرات کے دو تین دور ہو چکے ہیں, لیکن وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ کوئی تیسرا فریق موجود نہیں تھا. آج بھی جو اگر یہاں حالات میں سدھار لانے کا کوئی گنجائش ہے تو اس کی صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر میں حل کیا جائے اور کشمیری لوگوں کی خواہشات کو ایڈریس کیا جائے.
ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں ماسکو, جہاں موجودہ وزیر اعظم اور سابق صدر ولادیمیر پوتین ایک بار پھر عہدہ صدارت پر فائز ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں. ان کی اس کوششوں پر ملک کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں الگ الگ تاثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
روس میں وزیر اعظم ولادیمیر پوتین کے عہدہ صدارت پر واپسی سے متعلق قیاس آرائیوں کو مزید تقویت ملی ہے. پوتین نے خود بھی صریحی طور پر کہا ہے کہ سن 2012 کے صدارتی انتخابات میں وہ شرکت کر سکتے ہیں. اس طرح پوتین نے روس کے سب سے اہم سیاسی عہدے یعنی عہدہ صدارت پر اپنی واپسی پر زور دیا ہے. پوتین سن 2000 سے 2008 تک روس کے صدر رہے, اور اس عہدے کے لیے متعدد سیاسی جماعتوں اور بڑی تعداد میں عوام کی خواہش یہ تھی کہ ولادیمیر پوتین کے پاس ہی رہے, لیکن 2008 کے انتخابات میں دیمیتری میدویدوف روس کے صدر منتخب ہوئے اور انہوں نے ولادیمیر پوتین کو وزیر اعظم منصوب کیا. اسی وقت یہ خبریں آئی تھیں کہ یونائیٹڈ ریشیا پارٹی سے تعلق رکھنے والے دونوں دوستوں کے مابین, جو 20 سال سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, ایک غیر مکتوب معاہدہ طے پایا ہے کہ 4 سال تک عہدہ صدارت میدویدوف کے پاس رہنے کے بعد دوبارہ ولادیمیر پوتین کو مل جائے گا. روسی عوام کی اکثریت کا کہنا ہے کہ ولادیمیر پوتین نے سوویت یونین کا شیرازہ بکھیرنے کے بعد روس میں پیدا ہونے والے سیاسی, سیکیورٹی اور معاشی انتشار کو دور کر کے حالات کو قابو میں لانے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے. انہوں نے انرجی کی فروغ سے حاصل ہونے والی بڑی آمدنی کے ذریعے داخلی استحکام قائم کرنے کے ساتھ ہی عالمی سطح پر روس کی ساتھ بحال کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی اور ملک کو مغرب کے انحصار سے باہر نکالا. پوتین کی مسلسل بڑھتی ہوئی مقبولیت کا راز بھی یہی ہے. سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ روس کے موجودہ صدر میدویدیف بھی پوتین کی پالیسیوں پر ہی گامزن ہیں, اور حقیقت میں اس وقت بھی روس کا اقتدار پوتین کے ہی ہاتھوں میں ہے. ان دنوں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عہدہ صدارت پر پوتین کی واپسی روس کی جمہوریت کے حق میں مثبت قدم ہوگی یا نہیں. پوتین کے ناقدین کا کہنا ہے کہ عہدہ صدارت پر واپسی کی پوتین کی کوشش جمہوری اصولوں کے منافی ہے, لیکن پوتین کے حامیوں کا خیال ہے کہ ملک کی سیاسی, سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے پوتین کو ملک کے سب سے بڑے عہدے پر موجود رہنا چاہیے. کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2012 کے انتخابات میں پوتین اور میدویدیف کے درمیان مقابلہ بھی متوقع ہے, لیکن دونوں رہنماؤں کی گہری اور طولانی دوستی کو دیکھتے ہوئے یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی.
اور ناظرین, اب گفتگو کرتے ہیں مسئلہ فلسطین کی. مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں ایک المیہ یہ ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جو بھی مذاکرات انجام پائے ہیں وہ اب تک بے نتیجہ رہے ہیں, لیکن فلسطینیوں کو جہاں ان مذاکرات سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا, وہیں اسرائیلیوں نے اس سے کچھ فائدہ ضرور حاصل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ فلسطینیوں کی جانب سے جہاں مذاکرات کو مسترد کیا جاتا ہے، وہیں اسرائیل اور اسرائیل کے حامیوں کی جانب سے کوشش یہ رہتی ہے کہ وقتاً فوقتاً مذاکرات ہوتے رہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب رضی خان صاحب۔ جناب، پروگرام آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مذاکرات کی ماہیت پر تھوڑا روشنی ڈالیں۔ جو فلسطینیوں کو بلایا جاتا ہے مذاکرات کی میز پہ، اور ہر دفعہ مذاکرات کے بعد پھر وہی سلسلہ وہیں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہوتا۔
جی بالکل، آپ نے صحیح اشارہ فرمایا۔ مسئلہ یہ کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ 90s سے شروع ہوئے ہیں اور 20 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے اس کو گزر چکا ہے۔ جو ہے بش سینئر کے دور میں جو ہے وہ جو اس قسم کے مذاکرات تھے اس کا آغاز ہوا، تو اب اس میں جو ہے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جو ہے 2-3 سال کے اندر جو ہے وہ فلسطینی آزاد خود مختار سٹیٹ کا جو ہے وہ قیام عمل میں آئے گا، لیکن ہر دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو کسی قسم کا کوئی جو ہے کنسیشن یا کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی جو یہ تھا کہ جو ہے مذاکرات وہ ڈائریکٹ نیگوسیشن ہوں گے، لیکن غزہ وار کے بعد جو ہے اس کا جو ہے امکانات ختم ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب دوبارہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو جو ہارڈ لائن نتنیاہو لیڈ گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے سیٹلمنٹ کی ایکسپینشن کے سلسلے میں کوئی بھی جو ہے اس میں عقب نشینی نہیں کی، اور بلکہ یہ کہ مزید جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں اور جو یوں سمجھے کہ 1967 کے بعد جن علاقوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایز مقبوضہ تسلیم کرتی ہے، اکیوپائیڈ ایریاز، ان میں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور اس مذاکرات میں پیچیدگی یہ ہے کہ محمود عباس جو ہے ان کی صدارت کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کچھ یعنی لیگل حوالے سے بھی جو ہے وہ ہے، اور جو غزہ میں جو حماس کی حکومت ہے وہ ایک لیگل اور ایک ڈیموکریٹک الیکشن جو کہ عرب ورلڈ میں پہلی دفعہ منعقد ہوئے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پرسرکار آئی تھی۔ تو کیا محمود عباس جو ہے وہ فلسطینیوں کے ریئل ترجمان ہیں؟ یہ ایک اور ہے اس میں پیچھے بھی۔ دوسرا یہ کہ خود محمود عباس کی پارٹی کے اندر بھی جو ہے اسرائیل سے ڈائریکٹ نیگوسیشن کے بارے میں جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، جبکہ حماس لیڈ گورنمنٹ جو کہ غزہ کو اب کنٹرول کرتی ہے، جو کہ ایکچولی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے فلسطین ٹیریٹریز کی، علاقے کی فلسطینیوں کے جو ہے، تو وہ تو بالکل ہی مخالف ہے۔ تو اب اس سچویشن میں جب اسرائیل کی ہارڈ لائن حکومت جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں، اور فلسطینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا کوئی حاصل خیز جو ہے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اور تو اس سچویشن میں جب یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ فلسطین کی بھی اور لبنان کے ایئر سپیس کی اور فلسطین کے جو ہے وہ زمینی حوالے سے یہ خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے، وہاں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو عام شہری ہے ان کے حقوق کی جو ہے وہ وائیولیشنز ہو رہی ہیں، تو اس سچویشن میں اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی فریز کا ایشو شامل نہیں ہے، اس میں جو فلسطینی ریفیوجیز کا ایشو ہے کہ وہ کیسے جن کو نکالا گیا ہے، ایکچولی وہ ریفیوجیز نہیں ہے جن کو، یعنی اسرائیل نے نکالا ہے پچھلے جو ہے کتنے عشروں میں، تو ان کی واپسی کا جو ہے وہ کوئی ایشو طے نہیں ہے، ایسی فلسطینی سٹیٹ جس کے کوئی بارڈر جو ہے اس کی حدود جو ہے وہ تعین نہیں ہے، اس کی حدود جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی، اور یہ کہ ایسی فلسطینی سٹیٹ جس کے پاس جو ہے کوئی آرمی نہیں ہوگی، جس کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہوگی، جس کے پاس کوئی ایئرپورٹ نہیں ہوگا، تو اس سچویشن میں جو ہے زیادہ تر یہ فیل ہوتا رہا ہے کہ پچھلے 20 سے زیادہ سالوں میں جتنے مذاکرات ہوئے ہیں اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ لیگیلٹی جو ہے وہ کسی حد تک جو اسرائیل دی جائے، جو کہ آلریڈی جس کا جو ورلڈ اوپینین میں جو ہے وہ جس کا امیج خراب ہوا ہے، تو اس سچویشن میں جو ہے اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو زائنسٹ رجیم ہے یا نتنیاہو لیڈ گورنمنٹ ہے ان کو جو ہے کسی حد تک جو یہ جو اسرائیل نے پچھلی دو وار غزہ وار اور اس سے پہلے لبنان میں جتنے سویلینز کی جو ہے وہ قتل عام کیا ہے یا ایک یوں سمجھے کہ ایک قسم کی جینوسائڈ ہے جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل تھے تو یہ کہ وہ اسرائیل کے دیکھیں آج کے جو ہے وہ عید کے خطبہ میں
چاہ رہا تھا انقلاب اسلامی کا جو رہا مذاکرات کے سلسلے میں قائد انقلاب اسلامی نے واضح طور پر یہ کہا کہ اسرائیل اور اسرائیل کے حامی افراد یا جو طاقتیں ہیں وہ مذاکرات کو صرف اسرائیل کے مجرمانہ کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مذاکرات کا سہارا لیتے ہیں اور ایسی کوشش ہوتی ہے کہ ان مذاکرات کو پس پش ڈال دیا جو مجرمانہ کارروائیاں ان سے توجہ ہٹ جائے اور اس جانب مرکوز ہو جائے.
جی یہ قائد انقلاب اسلامی کا بہت اہم نقطہ تھا. انہوں نے جو ہے فلسطین کے ایشو کو اسلامک ورلڈ کا مسلم ورلڈ کا اہم ترین ایشو قرار دیا اور یہی کہ یہ جو مذاکرات ہوئے اس میں یہ کوشش کی گئی ہے اس میں جو ہے وہ فلسطینی حقوق کا دفاع نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہ اسرائیل نے جو موجودہ مظالم اٹھائے ہیں اس سے جو ہے دنیا کی توجہ ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ ایکچولی یہ ہے کہ ورلڈ اوپینین جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو چکا ہے چونکہ اسرائیل جو ہے ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس خطے میں جو ہے اس نے جنگ شروع کی ہے اور جس میں بہت تعداد میں سویلینز مارے گئے ہیں. تو اس سسٹم میں جو ہے قائد انقلاب اسلامی نے وہی بات کی ہے کہ جو فلسطینی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہو یعنی ایسا رائے حل جو کہ فلسطینی عوام سے ہو. یہ نہیں کہ یہ جو دیکھے امریکہ نے جو ہے وہ ڈراما رچایا ہے اور یہ کہ اتنے عرصے میں جو ہے وہ فلسطینی اسٹیٹ کا قیام ہو جائے گا جس میں کوئی چیز بھی خاص جو ہے وہ طے نہیں کی گی. تو یہ جو ہے فلسطینی عوام کی امنگوں کی ترجمان نہیں ہے یا ان کی جو ہے وہ خواہشات کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کرتا. تو اب اس سچویشن میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے اور مسلم ورلڈ کو بھی جو ہے وہ
میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا ہمارے پاس وقت ایک منٹ کا ہی بچا ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں 20 سال سے اور اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکل کے آیا ہے. فلسطینیوں میں ایک بہت بڑی اکثریت اس نتیجے پہنچ چکی ہے کہ اسرائیل سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے باوجود محمود عباس کی قیادت میں یہ مذاکرات جاری ہیں اور یہ افراد مذاکرات اسرائیل سے کر رہے ہیں. اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے اس گروہ کے اس اقدام اور اس پالیسی میں؟
دیکھیں جب تک جو ہے وہ خود فلسطینیوں کے اندر جو ہے ایک خاص ایگریمنٹ نہ ہو جس میں یہ کہ فلسطین جس مذاکرات کی شرائط آلریڈی طے نہ ہو تو محمود عباس کو جو ہے وہ قانونی حوالے سے لیجیٹیمیسی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے مذاکرات کرنے کی. اور یہ کہ صرف یہ کہ یہ امریکہ کے دباؤ میں ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے اسرائیل کا جو حقیقی چہرہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی خاص لیگل فریم ورک نہ سیٹلمنٹ کے ایشو پہ بات ہے نہ بارڈر ایشو پہ بات ہے نہ سیکورٹی پہ
پوری طرح سے مذاکرات کا عمل اسرائیل کے فائدے میں ہے
اسرائیل کے فائدے میں جو ہے وہ جا رہا ہے
اور فلسطینیوں کو اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا
ظاہری صورتحال ایسے ہی لگ رہی ہے. جی
ناظرین آج کی ہماری گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. آپ کے تبصروں اور آپ کے تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.